جاگز تمنی سورہ کوثر
یا گناہ ہے شام و سحر زہر اپنے نبی جانے پیغمبر یا گناہ ہے شام و سحر
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تھوڑا سا تردد میں آ گیا کہ پتہ نہیں امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں, تو امام نے اس کو ہاتھ کا اشارہ کیا اور اس نے امام کے اشارے کے نتیجے میں جب میدان کو دیکھا تو اس نے میدان کو مختلف انسانوں سے جانوروں کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھا, تو اس نے دیکھا کہ میدان کے اندر انسان کم ہیں اور جانور بہت زیادہ ہیں. یہ روایت آپ نے میرے خیال میں بچپنے سے سنی ہوگی. میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو امام نے اس کو دکھایا منظر, یہ ان سب کی موت کے بعد کا منظر تھا یا وہی لائف وہی منظر تھا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دو ریالٹیز ہیں یہاں پر. ایک وہ ریالٹی ہے جس کو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں, اور ایک وہ ریالٹی ہے جس کو کچھ لوگ اور بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ جو سیکنڈ ریالٹی ہے اس کو کب دیکھیں گے؟ جب ہم مریں گے. الناس نیام اذا ماتن تبعو, لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. اور آپ کا فرمان ہے نہج و بلاغ کے اندر کوئی تردد بھی نہیں اس کے اندر, بالکل کدھر نہیں امام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں دو ریالٹی ہیں. ایک وہ جو ٹیمپرری ریالٹی ہے جس کو ہم جیسے لوگ جو مادی دنیا سے اٹیچ ہیں, وابستہ ہیں, اسی کے لیے زندگی گزارنا اس کو دس سال وہ دیکھتے ہیں, اور ایک وہ ریالٹی ہے جو اس کے پیچھے ہے اور وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اب ہم سب کو ایک بات پتا ہے کہ جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اس میں بقا نہیں ہے, ختم ہے, اور جو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اصل میں اس میں باقی رہنا. ٹھیک ہے, اب میں اپنے آپ سے اگر کبھی یہ سوال پوچھوں کہ میری ٹرو ریالٹی اس وقت کیا ہو سکتی ہے, یہ سوال ویلڈ سوال ہے یا ویلڈ نہیں ہے؟ ویلڈ سوال ہے, کیونکہ مجھے تو وہی ملے گا میری ٹرو ریالٹی جو اس وقت کی میری شیپ ہے, رنگ ہے, جسم ہے, یہ تو سب کا سب اسی قبر کے اندر رہ جائے گا جس میں ہم لوگ دفنا دی جائیں گے انشاءاللہ. میں کبھی نہیں دیکھتا کہ موت کے ذکر پہ کوئی انشاءاللہ ہے, میں نہیں دیکھتا. پھر میں کبھی کبھی خود بولتا ہوں, پھر موت یاد آتا ہے کہ انشاءاللہ کیا کرنا چاہیے. کہ وہ ہے جس, اچھا لوگوں کی بھی بات صحیح ہے کہ وہ کہیں کہ انشاءاللہ ہم اس چیز میں کہیں جس کی ہونے نہ ہونے میں ڈاؤٹ ہو, تو ہونا ہے یقینا, اب اس میں کیا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی تو ہم لوگ موت کے بعد وہاں دفنا دی جائیں گے جو یہ ہمارا ظاہر ہے. اور وہ جو ہمارا باطن ہے, جب مین کوشچن کیا ہے وہ یہ کہ وہ باطن ہے کیا؟ ابھی یہ کوشچن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن جب مریں گے سب سے بڑا کوشچن یہی ہے, اب ہم ہیں کیا جب ہم مریں؟ ابھی اس وقت مین کوشچن کیا ہے؟ اس وقت مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کا مین کوشچن یہ ہے کہ میری بیماری کیسے دور ہو. اگر کوئی شخص کسی مال کی کمی کا شکار ہے, پیسہ ویسا کم ہے اس کے پاس, تو اس کا مین کوشچن یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ کہاں سے آئے. اور مثال کے طور پر کسی کا پیار پھنسا ہوا ہے, کسی کا پتہ نہیں کیا ہوا ہوا ہے, تو اس کا مین کوشچن اس وقت یہ ہے, جاب, یہ ہو, سب کو معلوم ہے کہ یہ مین کوشچن بالکل اپنی تمام تر طاقت کھو بیٹھے گا, انویلڈ بالکل. کب ہوگا؟ جب مری. اب یہاں بھی کچھ کچھ قسمت ایسے ہیں جو موت کی تیاری موت سے پہلے کر لی, اور زیادہ تر لوگوں کے سامنے موت فجأتن آئے گی, یعنی اچانک آئے گی, وہ بہت بری حالت ہوگی. تو ہمیں سے عقل مند انسان وہ ہوگا جو ان مراسم میں شرکت کرے اور یقین رکھے کہ ایسی ایک رسم میرے لیے ہونے والی ہے. جو گیا ہے وہ ایکسیپشنلی نہیں گیا ہے, ایز پر روٹین گیا ہے, اور میں بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہوں جو رہوں گا, میں بھی قطعاً جاؤں گا, اور یہ بھی مجھے معلوم کہ کب جاؤں گا. میرا اپنے خیال ہے کہ اگر ہم دنیا کے حساب معاملات میں جس طرح بہت شالاک ہوتے ہیں, بہت ہوشیار ہوتے ہیں, اگر اس معاملے میں ہم ہوشیار چالاک ہوتے تو ہمارا سب سے بڑا اس کا پلان اس بات کا ہوگا کہ اچھی موت کیسے ملے. اگر ہم ہوشیار ہوتے, لیکن انفارچونیٹلی ہم دنیا کے ہر معاملے میں شاید بہت ہوشیار ہوں گے, آئنسٹائن ہوں گے, اس معاملے میں ہمارے پیچھے ایک بوسٹر لگا ہوا ہے جو ہمیں اگنورنس کی طرف لے کے جا رہا ہے, جو شیطان ہے وہ ہمیں اگنورنس میں ڈال رہا ہے کہ نہیں اس کی طرف پرواہ کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. بہرحال اگر پرواہ کرے اور وہ یہ چاہے کہ وہ سمجھے کہ میں کون ہوں, تو اہل بیت نے ہمیں اس کا ایک بہت سادہ سا قانون دیا ہوا ہے. یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے اصل میں, لیکن غیر اہل بیت اتھار علیہ السلام کی مہارت یہ ہے کہ وہ بہت سارے اور کمپلیکیٹڈ ایشوز کو بہت سادہ طریقہ کر کے بیان کر دیتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں حدیث سے وہ قانون نرس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد حدیث کو استعمال کرتے ہوئے علم اخلاق میں پورا ایک علم ڈیولپ کیا گیا ہے. جو مولانا ہم لوگوں نے مجالس میں سنا ہوتا ہے وہ اخلاقی نصیحتیں ہوتی ہیں, یہ علم اخلاق نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ گھروں میں لوگوں سے اپنی صحت کے بارے میں کچھ چیزیں سنتے ہیں, یہ کھاؤ تو یہ ہو جائے گا, وہ کھاؤ تو یہ ہو جائے گا, تو ایم بی بی ایس میں یہی سکھاتے ہیں سارا نہیں, وہ کچھ اور ہوتا ہے. صحیح, تو یہ جو معمولاً ہم اور آپ سے ہم لوگ ہوتے ہیں یہ اخلاقی نصیحتیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے پیچھے علم اخلاق بھی ہے. علم اخلاق کی بیس کیا ہے؟ علم اخلاق کی بیس انسان کے اندر ایک بیلنس کریٹ کرنے پر ہے کہ انسان کے اندر کچھ طاقتیں ہیں, ان طاقتوں کے اندر اگر بیلنس کریٹ ہو جائے تو یہ اچھا انسان بنے گا. یہ سارا علم اخلاق کا محور اس کے اوپر آتا ہے. تو وہ طاقتیں کیا ہیں؟ انسان کے اندر ایک طاقت ہے جو اس کو اس کے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے, جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی طاقت ہے. مثال کے طور پر کیا ہے, اس کو بھوک لگتی ہے, اس کو پیاس لگتی ہے, اس کو آرام چاہیے ہوتا ہے, اسے کچھ خواہشات پوری کرنی ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ نسل کو باقی رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو کچھ خواہشات انسان کے اندر ایسی ہیں جو انسان کی نسل, انسان کے جسم کو باقی رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں. تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی کو پیاس نہ لگے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا, وہ ایک سارے ٹائم کے اوپر زمین پہ گرے گا, اور بعد میں مثال کے طور پر ڈاکٹر بتائیں گے کہ بھائی یہ ڈیہائیڈریٹ ہو گیا ہے, اس میں پانی نہیں گیا تھا. خدا نے پانی کا پیاس کا ایک نظام رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ یہ جان سکے کہ بھائی اب مجھے پانی پی لینا چاہیے, کھانے کا نظام اسی طریقے سے. لیکن اگر کسی شخص کی زندگی کا مقصد ہی یہی بن جائے کہ وہ اچھا کھائے اچھا پیے, مقصد بن جائے, اچھا کھانا اچھا پینا برا ہے؟ نہیں برا نہیں, کلو وش رکھو خدا نے کہا کروں. لیکن اگر کسی کی زندگی کا مقصد ہی یہی بن جائے, یعنی اگر اسے پوچھیں اس ہفتے تمہاری اچیومنٹ کیا ہے, تو ایک کھانے کا نام دے, میں نے یہ کھایا صحیح ہے. تو مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کا ماہ رمضان کی اچیومنٹ ان کی افطار کی ڈش ہے, ہم دیکھا ہوگا ساری پلاننگ اس پہ ہو رہی ہوتی ہے کہ افطار میں کیا ہوگا. صحیح, اچھا اگر کوئی شخص ایسا ہو تو اس انسان کو روایات کیا بیان کرتی ہیں؟ روایت کہتی ہے کہ اس کی ریالٹی جانور ہے, ایک چار پائے جانور, جیسے مثال کے طور پر گائے, بھینس, بیل, بھیڑ, بکریاں, کوئی بھی ایسا جانور. کیوں؟ ان کا سارا ہم و غم, ان کی ساری فکر پیٹ بھرنے پر ہوتی ہے, معمولاً اس سے زیادہ نہیں ہوتا. تو اگر کوئی انسان اس کیٹیگری کے اندر چلا جائے کہ اس کی ساری خواہش اس پر ہو اچھا کھاؤں, اچھا پیوں, سو لوں, جاگوں, لذتوں کو پورا کر لوں, مجبور ہو رہا ہوں کہ ایسا ایک جانور ہے برہم اگر بکی تو اس سے بھی زیادہ گمراہ, اس سے بھی زیادہ پس ہیں. کیوں؟ کیونکہ سب رہتے ذہن میں سوچتا ہوں کہ ایک بکری کو خدا نے بکری بننے کے لیے ہی بنایا تھا, لیکن انسان کو بھیڑ بننے کے لیے نہیں بنایا تھا. اگر یہ ایک ریورس گیئر لگائے اور جانور بن جائے تو اس نے بہت بڑی برائی کیا. اور انفارچونیٹلی اس دنیا کے اندر شاید بہت سارے لوگوں کے معاملے میں یہ معاملہ ایسا ہی ہے. تو ساری زندگی کس بات کے اوپر پڑھا رہے گی؟ اسی کے اوپر. اچھا پہن لوں, اچھا کھا لوں, اچھا پی لوں, اچھی ایک جگہ. اچھا ایک اور کیٹیگری ہے اس کے اندر, اس کے اندر یہی کا ہم و غم یہ اتنی سادہ چیزیں نہیں ہیں. اس کا جو ہم و غم ہے, یعنی ہم و غم سے ہمارا مطلب یہ کہ اس کی جو ٹرو اسٹرینتھ اپنی وجود کی لگ رہی ہے اچیو کرنے کے لیے, تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے مثال کے طور پر چودراہٹ, لیڈرشپ, ایک پوزیشن, دوسروں کے اوپر رول کرنا. صحیح, اس کی ریالٹی کیا ہے؟ تو ہم لوگ, ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے بچپنوں کے اندر, شاید ابھی بھی کبھی اگر موقع ملے تو ہم جانوروں کے بارے میں کچھ ڈاکومنٹریز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں. تو ان جانوروں کی ڈاکومنٹریز کے اندر بہت سادہ طور پر نظر آتا ہے کہ کچھ جانوروں کے اندر ڈومیننس کی خواہش ہے, تو اس کو اوپر لڑتے ہیں اور پورے پورے جتھے کے لیڈر بننے کے لیے وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. اور آپ نے بہت دیکھا ہوں گے جانور, اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں درندہ, ایک بیسٹ. اگر کسی انسان کی زندگی میں اصلی پوائنٹ آف اسٹرینتھ اچیومنٹ یہ ہے کہ اس کو ڈومیننس چاہیے, اس کو کسی کے اوپر رول کرنا ہے, اس کی ریالٹی کیا ہے؟ اس کی ریالٹی یہ ہے کہ ایک درندہ ہے. اچھا, وہ جو جانور تھے ان میں بھی کیٹیگریز ڈفرینٹ ہیں اس خواہش کو دیکھتے ہوئے جو اس کے اوپر رول کر رہی ہے. درندوں میں بھی ایسے ہی, ان میں سے کچھ درندے ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش ڈومیننس نہیں, کیونکہ ان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے, لیکن نقصان پہنچانا عادت ہے. نقصان پہنچانا عادت ہے. اچھا, اب معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا جانوروں کی مثالیں کیوں دے رہا ہوں, لیکن ذرا نزدیک لانے کے لیے. مثلا ایک بچھو ہے یا ایک کیکڑا ہے, یہ جتھا بنا کر اس کا لیڈر بنتا ہے؟ نہیں, لیکن ڈنک مار کے نقصان پہنچا دیتا ہے. کچھ لوگوں کی ریالٹی یہ ہے, اتنا ان میں کیلیبر نہیں لیڈر بنے, لیکن دوسروں کو چڑھا چڑھا کے تپا تپا کے زندگی گزار رہے ہیں. ان کی ریالٹی اس جانور کی طرح ہے. کچھ ایسے ہیں جن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے جتھے کی لیڈر بننا چاہتے ہیں, لیکن کس طرح لیڈر بننا چاہتے ہیں؟ دوسرے کو کاٹ کے, دوسرے کو چیر پھاڑ کے. یہ ایک اور ٹائپ کا درندہ ہے. پر کچھ ہیں جو چار پائے درندے ہیں, کچھ ہیں جو زمین پہ چلنے والے درندے ہیں, کچھ کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, وہ سینے کے ذریعے رینگتے ہیں صرف سانپ کی طرح. کمزور مل جائے گا تو اس کو لپیٹ کے دبا دیں گے. آپ انسان کی شخصیت اور اس کی زندگی کی اچیومنٹس کو دیکھ کر فوراً سمجھ سکتے ہیں اس کی ریالٹی کیا ہے, اور بجائے یہ کسی اور کو دیکھنا اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. دوسرے کو دیکھنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی میری زندگی میں اچیومنٹ کیا, میں نے اپنی زندگی کے لیے آبجیکٹیوز کیا بنائے. اچھا, یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم بہت ہوشیار ہیں. میں پرسوں سے درج کیا تھا کہ ہم میں سے بعض ایسے ہیں, اور کوئی بھی ہو سکتا ہے, کہ وہ دوسروں سے دھوکہ نہیں دیتے, اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے. ہوتے 20 سے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں مجھ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں, ہوتے رہتے ہیں. یعنی ہر قسم کا انجسٹس کرتے ہیں, لیکن جسٹس کے لیے جسٹیفیکیشن ایک بات بہت, اسی انجسٹس کے لیے جسٹیفیکیشن بہت ہے. تو وہ اپنے آپ کو اس ایزمپشن میں رکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں. اور میں سکر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ہم اپنے آپ سے ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں, کل میں نے اردو کا استعمال کر رہا تھا خود کلامی, کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں آیا, اس کا مطلب ہے اپنے آپ سے ڈائلاگ کرنا. تو جب ہم اپنے آپ سے ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم میں سے بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. ہم زیادہ تر اپنی غلطیوں کو اپنے لیے جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں, یہ میں نے صحیح کیا, اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے. اگر میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے ساتھ ڈائلاگ میں زیادہ تر اپنے آپ کی تعریفیں ہی کرتے رہتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ مجھے اب جاگ جانا چاہیے کیونکہ زیادہ سے نہیں چاہیے. اس بیچ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا سارا ہم و غم نہیں چودراہٹ ہوگی, نہ آسائش اور آرام ہوں گے, ان کا ہم و غم ایک اور ہم و غم ہوگا, ان کی اورینٹیشن ایک اور اورینٹیشن ہوگی. وہ اورینٹیشن کیا ہوگی؟ مجھے کہ ہم اس موقع سے جو خدا نے ہمیں یہاں پہ دیا ہے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو خدا جیسا کیسے بنائے. کیوں میں نے لفظ استعمال کیا خدا جیسا کیسے بنائے, اس کو مجھے عرض کرنا ہے. تھوڑا سا درود بھیجو محمد علی
محمد.
خدا جیسے کا مطلب کیا؟ کیا یہ شرک ہے؟ نہیں, شرک نہیں. خدا رحمان ہے, وہ ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے؟ رحمدل. خدا عادل ہے, وہ ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے؟ عادل. خدا خود صادق ہے, ہمیں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ صادق. اگر ہم خدا کے نمائندے بنے اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بن جاؤ, تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میری اوصاف میں تم میری اوصاف میں سے جس تک تم پہنچ سکتے ہو وہ اختیار کرو. یہ دنیا کس کام کی رہی؟ یہ دنیا اس کام کی رہی. اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرمنالوجی میں؟ اس کو ہم کہتے ہیں بندگی. اللہ کے بندے بنو. اللہ کے بندے بنو کیا مطلب؟ یعنی جو خدا کہتا ہے کہ تم اس راستے پہ چلو, میں تمہیں اپنی کوالٹیز دینا چاہتا ہوں, تم اس راستے پہ چلو. اگر کوئی شخص اس بات کو اپنی زندگی کا آبجیکٹو بنائے, یہ انسان ہے, یہ انسان ہے, یہ اس کیٹیگری کے اندر. اب جو ہمارا ٹیسٹ ہے وہ کیا ہے؟ ٹیسٹ سب سے بڑا امتحان اس بات کا, آپ کس کیٹیگری میں بیٹھنا پسند کریں گے. آپ کی لائف کے جو میجر ڈیسیشنز تھے وہ کیا اچیو کرنے کے لیے, یہ وہ ہے جو ہمیں ملے گا. اور یہ جتنا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر, جس کو ہم لوگ کبھی انوائرمنٹ کہتے ہیں, کبھی فیسیلیٹیشن کہتے ہیں, ان سب کا ہدف اس کو یاد دلانا ہے. اچھا, یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ کوئی کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. یعنی مثال کے طور پر آپ میرے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ میرا جیسا آدمی اس راستے پہ چلے, لیکن کیا آپ مجھے دعا کر کے مجبور کر سکتے ہیں کہ میں چلوں؟ نہیں, حتی نبی نہیں. ورنہ اللہ کے نبی سب کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے تھے, لیکن خدا ان کا فرماتا ہے کہ اے نبی, آپ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ سب ہدایت پائے, نہیں ہوگا ایسا. جو خود چاہے گا وہی ہدایت پائے. وہ اپنی ایلیجبلٹی کو ثابت کرے کہ میں خدا سے ہدایت لینا چاہتا ہوں, پھر خدا اسے ہدایت دے. تو عزیزان محترم, ہم اور آپ کسی اور امتحان میں نہیں ہیں. یہ جو 70 سال 50 سال 40 سال 80 سال کتنا بھی ہو, اس کی جو اصل بہتر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے, میرے اور آپ کے پاس شہرت کتنی ہے, میرے اور آپ کے پاس طاقت کتنی ہے, ہم اور آپ کس جغرافیہ میں رہ رہے ہیں, ہم اور آپ کتنے قد کاٹ کے ہیں اور کس رنگ و نسل کے ہیں اور کس اسٹیٹس کے ہیں. ان میں سے کسی چیز کے اندر کوئی باقی رہنے والا پوائنٹ ہی نہیں, سسٹینیبل نہیں ہے. جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم انسان ہونے کے ناطے فار ایور زندہ ہیں. ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی سے بھی منسوب ہے, مولا امیر المومنین سے بھی منسوب ہے, باقی احمد سے بھی منسوب ہے, اور اس کو آج کر کے اندر سے مجھے بہت انرجی ملتی ہے. تمہاری خدمت میں حدیث آج کرتا ہوں, گرچہ دسیوں دفعہ کہہ چکا ہوں مختلف جگہوں کے اوپر. درود بھیجے گا محمد والے. نبی خدا نے فرمایا, یوں لگتا ہے جیسے سب نے اپنی زندگی میں, یعنی جتنوں سے بھی یہ منصوب ہے انہوں نے ان جملات کو دہرایا اپنی زندگی میں. نبی خدا نے ارشاد فرمایا ہوگا, مولانا مومنین نے دہرایا ہوگا, اور بعد میں آنے والے معصومین نے بھی دہرایا اس کو. اور جملہ کیا ہے؟ فرمایا انہوں نے انما خلقتم للبقاء لا للفنا، تم بقا کے لیے خلق ہوئے ہو، فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے. اچھا کوئی کہے گا کہ مثلا ایک دن نہیں آئے گا جب سب مر جائیں گے، ہاں وہ مر جائیں گے لیکن دوبارہ اٹھا دیے جائیں گے، وہ ایک ٹیمپری ڈیتھ آئے گی جب حضرت اسرائیل سور پھونکی گئے اور سب لوگ مر جائیں گے، لیکن کیا وہ پرماننٹ ڈیتھ ہوگی؟ نہیں، پرماننٹ ڈیتھ کسی کے پاس بھی نہیں، سب ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو فرمایا انما خلقتم للبقاء لا للفنا، تم بقا کے لیے خلق ہوئے، تم فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے. انما خلقتم للآخرة لا للدنیا، تم آخرت کے لیے خلق ہوئے، دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے. وانما تنقلون من دار الى دار، تم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے دیے جاؤ، کبھی ایک جگہ پہ نہیں رکو. تو ہم اس دنیا کے اندر ہیں، پھر یہاں سے برزخ میں جائیں گے، پھر برزخ کے بعد میدان حشر میں جائیں گے، پھر میدان حشر کے بعد کل صراط پہ جائیں گے. اور یہ سب کے سب زندگی کے اسٹیجز ہیں، یہ ایک دن دو دن نہیں ہے. ہم لوگ میدان حشر کو معمولا یہ سوچتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ہوگا. یہ دنیا کتنے ہیں ہماری؟ یہ 70 سال ہو گئی، خدا تعالیٰ فرماتا ہے ایک دن. فرمایا جب ہم لوگوں کو اٹھائیں گے اور ان سے پوچھیں گے تم دنیا میں کتنا رکے، تو کہیں گے ایک دن یا کچھ اور کام. تو وہ جو میدان حشر ہے وہ ایک دن ہے. خدا تعالیٰ نے فرمایا بعض لوگوں کی برزخ روایات کے اندر آئے، بعض لوگوں کی برزخ لاکھوں سال ہے. البتہ بعض لوگ خوش قسمت ہیں، اتنا زیادہ لمبا وہاں پہ نہیں رکے، اور وہ سب کا سب ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم کس تیاری کے ساتھ وہاں پہ داخل ہوں. میں آخر میں عرض کرتے ہوئے آخر تک لاتے ہوئے ایک واقعہ کسی کا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے، کسی شخص کا ایکسپیرینس ہے جو اسی طریقے سے وہ کسی وجہ سے مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد وہ اس دنیا کے اندر جاتا ہے اور پھر دوبارہ واپس بھی آ جاتا ہے. اس طرح کے ایکسپیرینس اس نے کیا. درود بھیجے گا محمد علیہ
وسلم.
اس سے پہلے کہ میں واقعہ عرض کروں، اپنا آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، 24 گھنٹے میں میں خدا کو کتنی دیر یاد کرتا ہوں؟ یعنی مثال کے طور پر جب میں ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہوں تو ظاہر میری توجہ ڈرائیونگ پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب میں گھر میں فیملی کے ساتھ ہوتا ہوں تو میری توجہ فیملی کی طرف ہوتی ہے. اسی طرح میں جب بھی کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہوں میری توجہ اس طرف زیادہ ہوتی ہے، اور حتیٰ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تب بھی مثلا میری توجہ کہیں اور ہوتی ہے. تو مثلا خدا کتنے دفعہ ہوتا ہے میرے ذہن کے اندر؟ بیک آف دا مائنڈ تو ہوتا ہے، لیکن اس کی پریزنس کو فیل کروں اپنے اندر بہت ریئر ہوتا ہے. نماز میں بھی نہیں ہوگا صحیح. اب اس واقعے کو سنیے، ایک آدمی اسی طرح لائف آفٹر ڈیتھ کا ایکسپیرینس کرتا ہے، کسی وجہ سے موت کے نزدیک جاتا ہے اور اس کے بعد تقریباً 20 منٹ کا کوئی ٹائم ایسا گزارتا ہے جس کے بارے میں کنفرم نہیں تھا مرا نہیں مرا کیا ہوا، اور ڈاکٹرز اس کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو زندہ کریں اور یہ کریں وہ کریں، اور تقریباً 20 منٹ کے ایفرٹس کے بعد وہ ڈکلیئر ہوتا ہے کہ بھائی یہ بچ گیا ہے. تو وہ بات میں وہ بتاتا ہے کہ میں ایکچولی 20 منٹ کے اندر میں نے یہ فیل کیا تھا کہ میں مر چکا ہوں، اور بہت ساری ڈیٹیل جو اس کے اندر میں اس پر نہیں کروں گا. تو جو انٹرویو لینے والا شخص تھا، ایسی ایک سیریل پوری بنی ہوئی ہے 25-30 لوگوں کے انٹرویوز کی، جس کے اندر ان سے پوچھا جاتا ہے بس آپ نے کیا دیکھا، آپ کے ساتھ کیا گزری. تو اس سے پوچھا کہ مثلا آپ نے جو یہ 20-25 منٹ گزارے جتنے بھی، اور اسی طرح کی ایک بک بھی چھپی ہوئی ہے قیامت کے 3 منٹس، تو 3 منٹس میں کیا گزرا وہ اویلیبل ہے نیٹ کے اوپر بھی. تو اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے جو 20 منٹ گزارے، تو اس 20 منٹ میں آپ کہاں گئے؟ اس نے بتایا کہ میں برزخ میں گیا، بہت خلط جگہ تھی، اور اس کی ڈیٹیل اس نے بتائی. تو اس کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ برزخ میں کتنی دیر رکے؟ تو اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تقریباً 20,000 سال رکا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ میرے گھر میں 20 منٹ کے لیے مرے تھے. تو اس نے کہا کہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے کہ وہاں فیلنگز کیسی ہیں، یہاں مجھے 20 منٹ ہی لگے لیکن وہاں میں نے 20,000 سال گزارے. اس ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، بالکل صحیح تو نہیں سمجھ پاؤ گے، جو برزخ میں سب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ 20,000 سال میں کیا ہوا؟ تو اب بہت سارے لوگوں کے تجربوں کو میں ملا رہا ہوں اس میں، اور میں صرف اسٹارٹ کے لیے یہاں سے کلک کر رہا ہوں۔ تو اس میں سے ایک نے یہ کہا کہ بہت سارا ٹائم یہ یاد کرنے میں گزرا کہ کوئی خدا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی کیا اس برزخ میں جب انسان بہت مصیبت میں ہوتا ہے تو کیا خدا کو پکارتا ہے تب بھی کوئی جواب نہیں دیتا ہوگا؟ کیا وہاں فوراً جواب دیتا؟ برزخ میں کوالٹی یہ ہے کہ اگر آپ خدا کو پکارنے میں کامیاب ہو گئے تو خدا فوراً جواب دے گا۔ تو اس نے کہا آپ کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ہزاروں سال تو یہی یاد کرنے میں لگ گئے تھے کہ کوئی خدا تھا، اس کے بعد مجھے یاد آیا تھا کہ کوئی تھا وہاں، اور کیا میں ابھی بھی یاد نہیں کر پایا تھا کہ اس کو اللہ کہتے ہیں۔ مجھے بہت ٹائم لگا اس کو یاد کرنے میں۔ تو اس نے پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ تم یہ چیک کر لو کہ ہم دنیا میں خدا کو یاد کب کرتے ہیں، اسی پروپورشن سے ہمیں وہاں خدا یاد آئے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ فوراً مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ مولانا 5 وقت تو ہم اللہ اکبر کرتے ہیں، صحیح، تو یہ یاد کرنا نہیں ہوا؟ آپ خود دیکھو اس میں یاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مثلا بہت سادہ سی بات ہے، آپ نے اب تک شروع ہونے سے لے کے اب تک میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ آپ سے درود پڑھوایا، کتنی مرتبہ درود پڑھنے میں نبی کو یاد کیا؟ اگر میں 34 مرتبہ اللہ اکبر کو کہتا ہوں، شاید ہی کوئی بہت بڑا چیمپئن یہاں بیٹھا ہو 34 دفعہ اللہ کو یاد بھی کرتا ہوگا، ورنہ ہم لوگ معمولاً 18 سیکنڈ میں یا 20 سیکنڈ میں 200 ورڈز ادا کرتے ہیں تسبیح، یہ ہمارا ایوریج ہے۔ 18 سیکنڈز میں 200 ورڈز اللہ اکبر 2 ورڈز، تو ان سب کو ملایا 200 ورڈز ہمیں ادا کرنے میں، میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کاؤنٹ کیا، دیکھا اپنے اندر، فیل کیا، لونگ پریکٹس، 18 سیکنڈ اور 20 سیکنڈز یہ یاد کرنے ہوتا۔ اس یاد کرنے پر برزخ میں خدا کب یاد آئے گا؟ اچھا، اب یہ کوئی سنے تو کہے گا مولانا تو بہت خطرناک قسم کا فکشن سنا رہے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، اس کو فکشن سمجھ کے اگنور کر لو یا ریالٹی سمجھ کے جاؤ کر درود دے دو محمد علیہ
السلام۔
نا انصافی اگر میں اس کا جواب نہ دوں گی کوئی کہ مانا کہ پہلے گھر کی شفاعت کم گئی، کیا وہ نصیب نہیں ہوگی؟ تو ہم لوگ کبھی کبھی بات کو تاکید کرنے کے لیے کہتے ہیں اس کے منکر پہ لعنت، جو اہل بیت کی شفاعت کا انکار کرے اس پہ لعنت ہوگی، ہم لوگ تاکید کرنے کے لیے ایسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ صرف ایک مشکل ہے، یاد کر پائے گا؟ یہ چیلنج ہے۔ کیوں؟ جب میں اپنی زندگی کی خوشیوں میں ہوتا ہوں تو صرف خوشیوں کو یاد کرتا ہوں، اور جب میں اپنی زندگی کی طاقتوں میں ہوتا ہوں تو اپنی طاقتوں ہی کو یاد کرتا ہوں۔ تو کیا میرا حق ہے کہ وہ مجھے یاد رہے؟ ہاں، اگر میں اپنی طاقتوں میں ان کو یاد رکھوں اب پھر بات ہے، اور جب میں اپنی خوشیوں میں، جب میں آپے سے باہر ہو رہا ہوں خوشیوں میں، پھر ان کو یاد کروں کہ انہوں نے اس کو کہا تھا حلال ہے، یہ حرام، میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، اب پھر بات ہے۔ نہیں، نہ تم اس معاملے کچھ اور ہو، جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت کے نشے میں، تو شفاعت تو قطعاً نصیب ہونی ہے، برزخ میں شفاعت کا انداز کیا ہوگا اللہ جانتا ہے، قطعاً شفاعت نصیب ہونی ہے، لیکن صرف یہ سوچ لینا ہے کہ ایلیجیبلٹی کیا ہے، قطعاً نصیب، کوئی راستہ نہیں۔ البتہ ایک بات ہم سب کے لیے بہت بڑی امید اور بہت بڑا آسرا، وہ یہ کہ یہی کہ وہ ہمیں اس فرش پر آنے دے رہے ہیں۔
محمد والے محمد بلند الصلاوات،
اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہی بہت بڑی بات ہے, یہی کہ ہمیں چانس مل رہا ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ پا رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ختم نہیں کر رہے ہیں. وہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم بہتر بن جائیں گے, اس لیے ہمیں آنے دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں, اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم بھی دینا چاہ رہے ہیں, ہمیں یہ ثابت کرنا ہے. تو الحمدللہ یہ جو آپ یہاں تک پہنچے ہیں یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. تمام تر ڈرانے کے باوجود میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو آپ اور میں یہاں تک پہنچیں گے یہ بہت اچھا کام ہے, الحمدللہ. صرف ایک کوشش یہ کرنی ہے, کہیں ایسا نہ ہو موقع ہاتھ سے نکل جائے, یہ ہمیں کوشش کرنی ہے. یعنی ہمارے پاس ایسے موقع رہے ہیں, آپ کو پتا ہے واقع کربلا کے اندر بھی کہ امام نے کسی کو کہا کہ تم میرا ساتھ دو, اس نے کہا میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں لیکن میں آپ کو ایک گھوڑا دے دوں گا, میں آپ کو ایک شمشیر دوں گا, وہ گھوڑا ایسا ہوگا, وہ تلوار ایسی ہوگی. امام نے کہا کہ نہ مجھے تمہاری گھوڑے کی ضرورت ہے, نہ مجھے تمہاری شمشیر کی ضرورت ہے, میں تو چاہتا تھا کہ تم کسی کمال تک پہنچو. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, آپ سے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, ان کو میرے آنسوؤں کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, ان پہ دنیا نے ظلم کیا, کیا ان پہ ہونے والے کام ہیں؟ کون سی کائنات کی چیزیں جو ان کی گاؤں میں نہیں ہوئی, ان پہ ہونے والے کام نہیں ہیں, نہ دنیا میں ان کے ہونے والے کام ہیں. تو میرے جیسے اگر لاکھوں نار ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں, بدبختی میری آئے گی, مشکل تو میرے ساتھ آئے گی. تو ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی وہ ہم سب کو ایک موقع دے رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کریں مختلف طریقوں سے, وہ ہمارے لیے اس راستے کو ہموار کر رہے ہیں. اور یہ توقع ہمارے پاس الحمد للہ رب العالمین آپ کے اور ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت موجود ہے. اللہ کا کرم, خدا کا کرم. تو یہ میں 10 دفعہ کہوں گا تمام تر اصولوں کو بتانے کے باوجود وہی آپ کے دل میں اگر سید الشہداء کی محبت موجود ہے, اللہ یہ کارنامہ ہے, یہ نعمت ہاتھ سے نکل نہ جائے. آپ یقین مانیے اگر آپ دوست احباب کے پاس اگر میں یہاں پر آتا ہوں اور جس چیز پہ میں سب سے زیادہ انفیسس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری اگلے نسلوں میں محبت نکل نہ جائے. آپ سب کو بھی پتا ہے آپ سب کے نزدیک میں سب سے بڑا خطرہ یہی ہے. جو لوگ یہاں پہ آئے تھے کمانے کے نام پر, میرے خیال میں ان میں سے بہت سارے لوگ کما چکے ہیں لیکن اس کے باوجود اس خطرے کو وہ اب احساس کر رہے ہیں. کیا یہ مسئلہ ہے, یہ جینوئن کیس ہے کہ ہماری اگلے نسلوں میں یہ محبت کیسے چلے؟ اور میں صرف ایک بات اور عرض کروں گا, خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں وہ نہ بنوں جس نے نسلوں کا کام روکا ہو. اس کو دیکھنا ہے, میں وہ شخص نہ بن جاؤں. ہم اور آپ کے اجداد 40-40 نسلوں کے بعد اہل بیت سے نکلے, جو ہم میں سے سادات ہیں 40-40 نسلیں گزری ہیں کہ ہم اہل بیت سے لگے, کسی کی 30 نسلیں, 35 نسلیں, 40 نسلیں, یہ ایوریج کے طور پہ آپ سرچ کر رہا ہوں. صحیح, اب آپ ذرا تصور کرنا 40 نسلوں کی میراث مجھے ملی ہے اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ میری کسی حرکت سے 41ویں نسل یہ میراث نہ لے سکے, تباہی ہے. اصل چیلنج یہاں پر ہے. تو یہ جتنی کوشش ہم نے اور آپ کو کرنی ہوئی کہ محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے, یہ محبت آگے کیسے بڑھے؟ اور میں آپ کی خدمت عرض کروں گا, اگر مجھ سے کوئی یہ کہے, ابھی میں ممبر پہ بیٹھ کے 25 دفعہ یہ بات کہتا ہوں, 10ویں دفعہ یہ بات کہتا ہوں, کہ اگر مجھ سے یہ کہے کہ ریزنیبل چانس ہے کہ یہ محبت جانے والی ہے. تو میں کسی صورت میں کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جس میں ریزنیبل چانس یہ ہے. ریزنیبل چانس کا مطلب کیا ہے؟ ناٹ ایون 50%. ریزنیبل چانس جس کو میں سمجھ پاتا ہوں مثلا 30%, 35%. 50% سے زیادہ ہو تو پھر زیادہ چانس ہے. ریزنیبل چانس اتنا چانس ہے کہ جس کو امپورٹینس دی جائے. اگر مجھے یہ پتا چل جائے ایک ریزنیبل چانس اس حرکت کا یہ ہے کہ اپنی نسل اس محبت سے محروم رہنے والی ہے, میرے سامنے ایک تھریٹ ہے, یہ کنفرم تھریٹ ہے. آپ اس کو کیسے کیٹر کریں گے یہ آپ کے سامنے مشرق طرف کرنا سر ضروری ہوگا ہم سب کے لیے کہ ہم الحمد للہ رب العالمین محبتوں کے ساتھ یہاں بیٹھے اور خدا مساعد سے جب بھی موقع ملے آپ کو اپنے وجود کے اندر خدا سے کنیکٹ ہوں, اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کنیکٹ ہوں, تو اس کو دعا میں مانگیں کہ خدا یہ محبت میرے دل میں بھی باقی رہے اور میری اگلی نسلوں میں بھی محبت منتقل ہوتی رہے ان شاء اللہ. ہمارا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غموں کو کیوں مناتے ہیں؟ غموں کو اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے جذبات اہل بیت سے کنیکشن دیں, اور یہ خوبصورتی ہے, یہ ایک حقیقت ہے. آپ یہاں تشریف فرمائیں اور میں پوری دنیا میں دیکھتا ہوں, آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ماننے والوں کے سامنے ہوں اور تھوڑا سا ماحول بنا کر دو چار الفاظ بولنے سے اور ان کی امیجنیشن کے اوپر چھوڑ دیں, تو میں آپ سے کہوں گا تھوڑا سا تصور کیجیے گا کہ اگر میں آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں ایک پیاسا آپ کے دل میں ایک لہر سے اٹھتی ہے کہ پیاسا ہمارا پیاسا اگر میں آپ سے کہتا ہوں یا اللہ ایک پیاسی بچی آپ کو خود بخود میرے کہتے ہی کچھ چیزیں یاد آنے لگتی ہیں, آپ کے دل کے جذبات بھرنا شروع ہوتے ہیں اور غم کی سی فضا آنا شروع ہوتی ہے. آج بی بی سیدہ السلام اللہ علیہ کی اس مناسبت تمہیں حصہ ہے, اور انسان بیوی کے غم میں کیا عرض کرے اگر میں آپ کے سامنے صرف چند باتیں عرض کروں. بیوی کی ذات وہ ذات تھی جب تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے رسول ان کے احترام میں کھڑے ہو جائے. کبھی بھی تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے رسول کبھی بیوی کی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے, کبھی ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے, اور یہ روایت کئی دفعہ رسول اللہ نے ارشاد فرمائی کہ مجھے فاطمہ میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمائی, رسول گرامی نے بیوی کی ذات کے لیے وہ باتیں ارشاد فرمائی جو انہوں نے کائنات میں کسی کے لیے نہیں کیا. اور ایک عجیب جملے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس سے فاطمہ خوش ہے میں اس سے خوش ہوں, اور جس سے فاطمہ ناراض ہے میں اس سے ناراض ہوں, میں اس سے خوش نہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ اگر میں یہ چاہوں آج اس وقت اسی موقع کے اوپر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو خوش کروں تو مجھے کیا کرنا چاہیے. میرا دل چاہتا ہے کہ میری عاقبت کے لیے, میری آخرت کے لیے کوئی ایسا وسیلہ ہو جائے کہ میں بیوی کو یہ کہہ سکوں کہ بیوی اس دن میں نے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی. حقیقت یہ کہ مجھے نہیں معلوم مجھے کیا کرنا چاہیے, لیکن میں بیوی کے سامنے جب پہنچوں تو میں چاہتا ہوں میں کہوں بیوی میں نے آپ کے غم کو بیان کرنے کی کوشش کی, میں نے آپ کے مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کی, اور بیوی کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے جو میرے پاس طریقہ کار ہے عزیزان محترم وہ چند روایات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. بس میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہستی ایسی ہستی ہو جس نے ساری زندگی مانگنے والوں کو کچھ دیا ہو, ساری زندگی مانگنے والوں کو کچھ دیا ہو, یعنی دستور یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس اگر کوئی شخص آتا تھا اور اللہ کے نبی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو اللہ کے نبی اسے کہتے تم تمہارے ماں کے دروازے پر جاؤ, قد ان وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آؤ گے. اگر کسی نے پوری زندگی کچھ دیا ہو اور وہ اپنے والد کی وفات کے بعد کہیں مانگنے جائے یہ ہستی کون ہستی ہے؟ یہ وہ ہستی ہے جو جس محفل میں تشریف لاتی تھی اگر اللہ کے نبی وہاں ہوتے تھے تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے, آج ایک ایسے دربار میں گئی ہے جہاں خود کھڑی ہے اور نہ بیٹھے ہوئے. یہ سیدہ کون ہے؟ باغ فتح کی حیثیت کیا ہے اس کے لیے؟ اس کو کائنات سے کچھ نہیں چاہیے لیکن وہ آج دنیا کو دکھانے کے لیے گئی ہے, اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں گئی ہے اور کس عالم میں موجود ہیں, خطبہ ارشاد فرماتی ہیں, اپنے دلائل دیے جا رہے ہیں اور سامنے اپنے گھر سے مسجد میں نہیں گئی, ان کا ایک اور دروازہ تھا, اگر وہ چاہتی تو اپنے گھر کے دروازے کو کھول کر مسجد میں داخل ہو سکتی تھی. بی بی سیدہ نے دروازہ اختیار نہیں کیا, بی بی سیدہ گلی کے اندر تشریف لائی اور کچھ قدم چلتے ہوئے مسجد کے اصلی دروازے سے اندر داخل ہوئیں. ایو راوی دیکھتا ہے کہ بی بی نبی کی بیٹی چلتی ہوئی آ رہی ہے, ایو عجیب روایت کرتا ہے, کہتا ہے فاطمہ اس چال میں چل رہی تھی جس میں نبی چلا کرتے تھے. یہ راوی اتنا دقیق ہے, یہ کہہ رہے میں چلنے کے انداز سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ نبی کے چلنے کا انداز تھا. ابھی تو آپ اس راوی کی دوسری روایت سننا, وہ کہتا ہے جب وہ گئی تو جواب دی اور واپس آئی تو نہیں پاتی, جب وہ گئی تو اس حالت میں تھی, جب واپس آئی تو زائی پر تھی. تو یہ غم کیا غم تھا؟ بس ایک آخری روایت کروں گا, یہ غم اتنا بڑا غم تھا, تمام آئمہ نے اس غم نے کے لیے عرض کیا ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے, بڑی عجیب روایت موجود ہے, مولا چھٹے امام کے پاس ایک آدمی آیا, جو اسی پہ میں اختتام کروں گا. چھٹے امام کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ مولا میرے گھر میں ایک بچی کی ولادت ہوئی ہے. امام نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو بچی کی ولادت, تم نے بچی کا کیا نام رکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے. ابھی تو مولا چھٹے امام بی بی کا نام بار بار لیتے ہیں اور گریا کرتے چلے جاتے ہیں. وہ آدمی دیکھتا ہے کہ مولا گریا کر رہے ہیں, وہ بھی گریا کرتا ہے. آخر میں راوی کہتا ہے مولا آپ نے سیدہ کا نام لے کر اتنا گریا کیا. فرمایا میں تم سے ایک بات کہوں گا. اس نے کہا مولا آپ جو حکم کریں گے میں عمل کروں گا. عجیب آپ سن نہیں دیکھا, کہا اگر تم نے بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو آپ کبھی اس کو پروپر بتا رہا. مظلومیت کے سچے میں ہماری قیامت تک ہماری تمام نسلوں کے اہل بیت کے چاہنے والوں وفاداروں جان نثاروں میں قرار فرما, امام بخت کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرما, خدایا اس مسرت کی راہ میں جان دینے والوں میں قرار فرما. پاک پروردگار جن مرحومین کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے اور باقی تمام حاضرین کے مرحومین, خدایا ان کی قبور کو بھی سیدہ کی نورانیت سے منور فرما, ان کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ اور ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار قیامت تک ہماری نسلوں کے ذریعے پرچم اعظم کو عزت و سربلندی نصیب فرما. ماتم حسن.